شیخ العرب العجم عارف باللہ می السنہ تبریز دوران رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں. شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں. ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے. ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے. جس نے ہماری مصلحت جس میں ہماری مصلحت مزمل ہے وہ سزا نہیں. جس میں ہماری مصلحت مزمر ہے وہ سزا نہیں. ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں. ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں. ان کی رضا ہی چاہیے ان کی رضا ہی چاہیے. اپنی کوئی صدا نہیں ان کی رضا ہی چاہیے. اپنی کوئی صدا نہیں. تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز. تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز. لے کے کریں گے کیا اسے لے کے کریں گے کیا اسے. جس میں تیری رضا نہیں لے کے کریں گے کیا اسے. جس میں تیری رضا نہیں. تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا. تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا. رہتا ہے تجھ سے بے خبر رہتا ہے تجھ سے بے خبر. جس پر تیری عطا نہیں رہتا ہے تجھ سے بے خبر. جس پر تیری عطا نہیں. جس کو گرا ہوا
کے مال و زر پہ آ جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ اختر سمجھ کے عشق حق اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں
یہ اشعار میرے پیارے دادا شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کا عنوان ہے آ رہی ہے جان میں خوشبو ہے جانانا مجھے
کر دیا خود سے بھی تیرے کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانہ مجھے کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانہ مجھے اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانہ مجھے خوش نہیں آئے کبھی انداز شاہانہ مجھے خوش نہیں آئے کبھی انداز شاہانہ مجھے بھاگ گئی آزادی شان فقیرانہ مجھے بھاگ گئی آزادی شان فقیرانہ مجھے خوش نہیں آئے کبھی انداز شاہانہ مجھے بھاگ گئی آزادی شان فقیرانہ مجھے آخر شب ہے نوائے ساز دل بھی ہے گداز آخر شب ہے نوائے ساز دل بھی ہے گداز پھر سنا دے آنسوؤں سے غم کا افسانہ مجھے پھر سنا دے آنسوؤں سے غم کا افسانہ مجھے کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر، دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے، دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے، موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر، موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر، دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے، اب رگے جہاں دے رہی ہے دعوت دار و رسن، اب رگے جا دے رہی ہے دعوت دار و رسن، آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے، آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے، اب رگے جا دے رہی ہے دعوت دار و رسن، اب رگے جہاں دے رہی ہے دعوت دار و رسن، آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے، آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے۔
تسلیم و رضا مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ واعظ، جس کے ناقل محافظ اور مرتب ہمیشہ کی طرح سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت قلندر زمان آفتاب نسبت مع اللہ حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین، حدیث شریف میں ہے کہ یہ ثواب کا تحفہ جو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے گا، وہ مضمون چل رہا ہے عیسیٰ علیہ ثواب کا، حدیث شریف میں ہے کہ یہ ثواب کا تحفہ ان کو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لہذا اس کا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ ہمیشہ کچھ پڑھ کر اپنے اعزاء اور اقربا کو جو مر گئے ہیں بخش دیا کریں، کم از کم صبح و شام 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بخش دیا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے حفاظت رہے گی، کسی قسم کا کالا جادو یا جنات یا شیطان، کوئی پڑوسی اور کوئی حاسد آپ کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ الفاظ نبوت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تکفیک من کل شیء، یعنی یہ تینوں صورتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہیں، یعنی 3-3 دفعہ صبح اور 3-3 دفعہ شام پڑھ لینا، یہ تینوں صورتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہیں، نبی کی بات کو اللہ نہیں ٹالتا، کیونکہ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہلاتا ہے، نبی اپنی طبیعت سے کوئی بات کہتا ہی نہیں، صبح کو پڑھ لیا تو شام تک حفاظت ہو گئی اور شام کو پڑھ لیا تو رات بھر حفاظت رہے گی، اگر کوئی حاسد جادو یا سفلی عمل کرے گا تو اس عمل کی برکت سے الٹا اسی پر پڑ جائے گا، کوئی دشمن آپ کے خلاف اسکیم بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے، اس لیے صبح شام یہ تینوں صورتیں آپ بھی پڑھیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، اور اسی کو اپنی والدہ کو بخش دیجئے، ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا اور آپ لوگ حاسدین اور شیاطین کے شر سے اور جنات اور کالا عمل کرانے والوں کے شر سے، غرض ساری مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں گے، آج کل تو بس ذرا ذرا سی دشمنی پر جادو اور کالا عمل کرا دیتے ہیں، پھر ہم لوگ عاملوں کی طرف دوڑتے ہیں تو عاملوں کے پاس جانے کی بجائے ہم یہ عمل کیوں نہ کر لیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، جس کے بعد کسی عامل کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج کل 99% عامل ٹھگ بیٹھے ہیں۔ میرے پاس نواب قیصر صاحب ایک بڑے میاں کو لے کر آئے، وہ ہمارے بڑے معزز اللہ والے دوست ہیں۔ نواب قیصر صاحب صرف نواب نہیں ہیں، میرے گمان میں وہ ایک ولی اللہ شخص ہیں۔ آپ ان کے تہجد اور عبادت کو دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے، اور تواضع کی بھی عجیب شان ہے۔ مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ بھی ہیں۔ وہ لے کر آئے کہ صاحب ان کا کاروبار ٹھپ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کہیں گئے تھے؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں، نازب آباد میں ایک عامل کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ میں نے کہا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پھر میری اماں کا نام پوچھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا۔ میرا جو موکل ہے وہ جادو یا کالا عمل جو ہوگا تلاش کر کے لائے گا، لیکن اس کی فیس 500 روپے ہے۔ انہوں نے 500 روپے دے دیے اور 3 دن کے بعد گئے۔ کہا کہ جب میں وہاں گیا تو اس نے مٹی میں لگا ہوا ایک کاغذ اور کتھا چونا لگا ہوا ایک کپڑا مجھے دیا، جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس میں 3 مرتبہ لکھا تھا، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور میرا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور صاحب میری اماں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ 500 روپے جو اس نے آپ سے لیے، تو معلوم بھی ہے کہ اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑا؟ کاروبار ٹھپ تو اس نے آپ سے پوچھ ہی لیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے 3 جگہ لکھ دیا، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام بھی پوچھ لیا۔ اس میں بھی اس کے موکل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب آپ سے جو 500 روپیہ لیا ہے، یہ صرف 11 سوئیوں کا دام ہے، ایسا نفع بخش بزنس کہاں ملے گا؟ آپ بیکار عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ بھی یہی کام شروع کر دیں، جو آئے اس سے پوچھئے کیا شکایت ہے، کیا کاروبار ٹھپ ہے، وہ کہے گا ہاں، پھر آپ اس سے اس کا نام پوچھئے اور اس کی والدہ کا نام پوچھئے، بس کاغذ پر 3 دفعہ لکھ دیا کاروبار ٹھپ، اور گملے میں مٹی ڈال کر اس کاغذ اور ذرا سے کپڑے پر مٹی لگا کر 11 سوئیاں چبو دو، بس ایک دفعہ 10,000 سوئیاں خرید لو، 10,000 سوئیوں سے 10 لاکھ کما لو، 11 سوئیوں سے 500 روپے کا جو نفع ہے اس کا ذرا آپ تصور کیجئے۔ تب وہ ہنسے اور کہا، اوف او، بیوقوف بن گئے، توبہ توبہ، آج سے میں کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گا۔ واقعی ان میں اکثر ٹھگ ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بیچارے کی آدھی جان وہیں سوکھ جاتی ہے کہ او ہو، تمہارے اوپر بڑا خطرناک کالا عمل کیا گیا ہے، اس طرح ڈرا کر پیسے لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے سب وظیفے موجود ہیں، اس کو پڑھتے رہیں، پھر کسی عامل کی ضرورت نہیں، البتہ کامل کی ضرورت ہے۔ سبحان، یعنی شیخ کامل کی، اللہ والوں کی، جن کی صحبتوں سے اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے، دین کی دولت ملتی ہے۔ اس لیے عامل کو تلاش نہ کرو، کامل کو تلاش کرو۔ سبحان، میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگ اللہ والوں کے پاس کب جاتے ہو؟ جب کوئی بیماری ہوگی تو شفا کے لیے دم کرانے جاؤ گے، نوکری خطرے میں ہو گئی تو تعویذ لینے جاؤ گے، فیکٹری ڈوبتی نظر آئے گی تو ان سے تعویذ مانگو گے۔ لیکن یہ بتاؤ، مٹھائی والوں سے تم مٹھائی لیتے ہو، امرود والوں سے امرود لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑا خریدتے ہو، کبھی تم نے کپڑے والوں سے مٹھائی نہیں مانگی اور مٹھائی والوں سے کپڑا نہیں مانگا، تم اللہ والوں سے اللہ کو کیوں نہیں مانگتے؟ وہاں جا کر تم دنیا ہی مانگتے ہو۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، اسی غدر کے زمانے میں ہجرت فرمائی، کعبہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر یہ شعر پڑھا تھا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے خدا میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ کو پا گیا سب کچھ پا گیا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کو نہ پایا وہ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اے خدا اگر دنیا میں آپ کو نہ پایا, آپ کی عبادت نہ کی, آپ کا نام نہ لیا تو دنیا میں میرا آنا نہ آنا برابر ہو گیا, کوئی فائدہ نہ ہوا, کیونکہ دنیا کی فیلڈ عبادت کے لیے ہے, اللہ تعالی کی محبت کے لیے ہے, یہ کمائی کی جگہ ہے جس کی کمائی وطن آخرت میں کھائی جائے گی. اگر ہم دنیا کے لیے پیدا ہوتے تو ہم کو موت ہی نہ آتی, یہ ہماری کمائی اگر صرف یہاں کے لیے ہوتی تو پردیس سے ہمیں رخصت نہ ہونا پڑتا, کوئی کتنا ہی علاج کرا لے لیکن جب وقت آ گیا تو ذرا کوئی روک کر دکھائے. زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے. آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ویزے کی مدت معلوم ہوتی ہے کہ صاحب 3 مہینے کا ویزا ہے, اور مدت ختم ہونے کے بعد کوشش کرنے سے توسیع بھی ہو سکتی ہے, لیکن زندگی کا ویزا ایسا ہے کہ کسی کو اس کی میعاد کا علم نہیں, معلوم نہیں کس وقت ختم ہو جائے, اور جب ختم ہو گیا تو توسیع ناممکن ہے. اگر کوئی بادشاہ ساری سلطنت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ چند لمحوں کی توسیع کر دیجئے تو موت کا فرشتہ ایک لمحے کی مہلت نہ دے گا, کیونکہ فرشتے خود مختار نہیں ہیں, وہ تو اللہ تعالی کے حکم کی بجا آوری کے لیے مقرر ہیں, جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ دنیا پردیس ہے, یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے نیک اعمال کی کرنسی آخرت میں منتقل کرتے رہیں, پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے, اس لیے وہاں کی فکر کیجئے. ہم روٹی جو کماتے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, عبادت کے لیے کماتے ہیں, کپڑا پہنتے ہیں تو عبادت کے لیے پہنتے ہیں, ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو عبادت ہے. ایک شخص نے اپنے مکان میں روشن دان بنایا, اس سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے, اس نے کہا کہ ہوا اور روشنی آنے کے لیے. اس اللہ والے کے ولی نے کہا کہ ظالم اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو تجھے روشنی اور ہوا مفت میں ملتی اور تیری اس نیت سے اللہ خوش ہوتا. دوستو ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اس ہاتھ کی عبادت یہ ہے کہ کبھی یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا ہوا ہو, اور کبھی اس ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو, اور کبھی یہ ہاتھ 5 وقت نماز میں اللہ تعالی کے سامنے بندھے ہوئے ہوں. اس پیر کی عبادت اور پیر کا شکریہ یہ ہے کہ یہ پیر مسجد تک جائیں تاکہ ہم آپ نماز جماعت سے پڑھیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں نہیں جاتا, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں میں آگ لگا دوں. اللہم جو شخص مسجد میں گیا اس نے پاؤں کا شکریہ ادا کیا, جس نے سجدے میں سر رکھا اس نے سر کا شکریہ ادا کیا, اور جس کی آنکھوں سے کچھ آنسو اللہ کی راہ میں نکل گئے تو آنکھوں کا شکر ادا ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دیں گے اور وہ بے حساب بخشا جائے گا. ان آنسوؤں میں اتنا زبردست اثر ہے کہ جو اللہ تعالی کے خوف سے روئے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے, جہنم کی آگ میں نہ ڈالیے, اور کچھ آنسو گر گئے تو جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے, اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, اس لیے اس مہینے میں تلاوت کر کے نوافل پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مردوں کو بھیجئے اور کچھ مالی خدمت بھی کیجئے, کیونکہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا ہے کہ مردوں کو بدنی عبادت کے ثواب سے زیادہ ثواب مال کے دینے سے پہنچتا ہے, اور اس مہینے میں نفلی صدقے کا ثواب فرض کے برابر ان کو ملے گا. لہذا آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اور جن پر آپ کو اعتماد ہو اس ادارے میں جا کر طلباء کی افطاری یا کھانے پینے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے چپکے سے دے دیجئے اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ اے خدا اس مال کو قبول فرما, اس مال کو قبول فرما کر اس کا ثواب سارا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیجئے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی رقم ہو, اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے, کوئی بہت رئیس ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ 1000 روپیہ دینے کی استطاعت ہے اور دے رہا ہے 1 روپیہ، اور کتنا مال خرچ کرے اس کا معیار بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرما دیا کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں دے کہ جس سے نفس کو کچھ تکلیف ہو، اور غریب اگر 1 روپیہ دے تو وہ بھی بہت ہے، 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو اس 1 کروڑ روپیہ سے افضل ہے جس میں دکھاوا ہو اور خلوص نہ ہو۔ یہ جو ہم اپنے گھروں میں دیگیں چڑھاتے ہیں اس میں واہ واہ ہو جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ صدقہ اس طرح کرو کہ داہنے ہاتھ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہ ہو۔ اور یہ 30-40 محض رسم ہے، کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو مسلمان سپاہیوں کی شادی ہندو لڑکیوں سے ہوئی، ان کا نیا نیا اسلام تھا، ہندوؤں کے یہاں رسم ہے کہ موت کے تیسرے دن پنڈت کڑھاؤ لگا کر پوریاں کچوریاں پکا کر کریا کرم کرتا ہے، اسی طرح 40 دن کیا جاتا ہے۔ یہ 30-40 انہی نو مسلم ہندو لڑکیوں کے یہاں سے چلا، سپاہیوں نے سوچا کہ ابھی ان عورتوں کا نیا نیا اسلام ہے، ذرا تسامح برتا کہ بعد میں اصلاح کر دیں گے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 30-40 چل پڑا۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ وہی معاملہ ہوا، یہ رسمیں چل پڑی اور لوگ ان کو دین سمجھنے لگے، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب علماء سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہابی لوگ ہیں، ایک عمر تک رسموں میں مبتلا رہنے سے لوگ اسی کو دین سمجھنے لگے اور دین کی بات بتانے والے کو وہابی سمجھنے لگے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی پکی سڑک پر کچا مکان گر جائے اور سڑک پر 2-2 فٹ مٹی جم جائے اور اس حالت میں 100 برس گزر جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے کی سڑک ہے، ہم اس پر چلتے آ رہے ہیں، لیکن ایک جانے والے پرانے شخص نے تاریخ دیکھ کر کہا کہ یہاں تو سیمنٹ کی پکی سڑک تھی اور اس نے پھاوڑا لا کر کھدائی شروع کر دی، تو سب سے پہلے اس کو وہابی کا لقب ملے گا کہ یہ شخص ہمارے باپ دادا کے خلاف جا رہا ہے، لیکن اس نے لوگوں کی گالیاں برداشت کیں اور کہا کہ تم لوگ کچھ دن بعد میرا شکریہ ادا کرو گے۔ لہذا جب مٹی ہٹا دی اور سیمنٹ کی سڑک نکل آئی تب لوگوں نے کہا کہ واقعی صاحب ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تو کچی سڑک کو اچھا سمجھ رہے تھے لیکن اب پتا چلا کہ پکی سڑک کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سڑک کو جب بدعت کی مٹیوں سے صاف کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ مل جاتا ہے، تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کہاں باپ دادا کا طریقہ اور کہاں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ۔ تو دوستو، یہ 30-40 محض رسمیں ہیں، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، اس میں صرف واہ واہ ملتی ہے، لیکن یہ سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، نہ مردے کا کوئی فائدہ نہ کرنے والوں کو کوئی ثواب۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گھر پر کوئی ایسا اجتماع نہ کرنا، جس کا دل چاہے وہ اپنے گھر پر تنہائی میں تلاوت کر کے مجھے ثواب پہنچا دے۔ میں نے بھی اپنی والدہ کے انتقال پر یہی عمل کیا۔ اب قرآن خوانی کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، بعض وقت برادری والوں کو، دوست احباب کو موقع نہیں ہوتا، لیکن اکثر صرف اس لیے آتے ہیں کہ صاحب اگر ہم ان کے ہاں نہ جائیں گے تو وہ کل ہمارے یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ سب دنیا ہے، اللہ کے لیے کوئی بہت ہی کم آتا ہے۔ جب نیت ہی صحیح نہیں ہوتی تو ثواب کیا ملے گا۔ ہم لوگ علماء سے پوچھتے نہیں کہ صحابہ نے بھی کبھی قرآن خوانی کے لیے ایسا اجتماع کیا تھا یا نہیں، اگر پوچھیں تو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے کبھی اس قسم کا اجتماع نہیں کیا، اپنے اپنے گھر پر پڑھ کر بخش دیتے تھے۔ بس جو چیز صحابہ نے نہیں کی اس میں برکت نہیں ہو سکتی، لہذا آپ بھی ہمت کر کے اپنی برادری والوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نہ 30 کریں گے نہ 40 کریں گے، جس کو ہم سے محبت ہے وہ اپنے اپنے گھر پر قرآن پڑھ کر میری والدہ کو ثواب پہنچا دے۔ اور ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کے لیے لوگ دیگیں پکوا کر یا نقد روپیہ لے جا کر جو جھونپڑیوں میں مانگنے والے پیشاور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے آتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی غریب نہیں۔ میں 20 سال ناظم آباد میں رہا ہوں، سامنے جھونپڑیاں تھیں، دن بھر بھیک مانگتے ہیں اور شادیوں میں ہاتھی بلایا جاتا ہے۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وردی پوش بینڈ باجے والے لاتے تھے، زکات کھاتے ہیں، صدقہ و خیرات لیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں چڑھی ہوئی ہیں، گانجہ اور چرس پیتے ہیں، ریڈیو پر گانے سنتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، لیکن بدھو لوگ ان کو جا کر زکات خیرات دے آتے ہیں۔ ظالم پوچھتے بھی نہیں علماء سے کہ ہمیں کہاں دینا چاہیے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی قبر پر ایک معذور بیٹھا رہتا تھا، اس کا ایک ہاتھ ٹیڑھا تھا، ہم لوگ بھی اس کو کچھ دے دیتے تھے کہ مجبور ہے۔ ایک دن میرے مطب پر آیا اور کہا کہ صاحب میری شادی ہونے والی ہے، کوئی زبردست معجون دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ بھائی زبردست معجون کے لیے پیسہ بھی زبردست لگے گا۔ کہنے لگا کہ زیادہ سے زیادہ 1000 کا ہوگا اور کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم تو بھیک مانگتے ہو پیسہ کہاں سے لاؤ گے۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہے بینک میں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آج کل جن کو ہم غریب سمجھتے ہیں ان پر خود زکات فرض ہے، انہوں نے مانگنا پیشہ بنا رکھا ہے، ہر چوراہے پر آپ کو ملیں گے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پیشاور کو دیتا ہے وہ اس کی عادت خراب کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی گناہگار ہوگا، لہذا پیشاوروں کو دینا جائز نہیں۔ اور یہ لوگ ایکٹنگ کرنا بھی خوب جانتے ہیں، ایک کو دیکھا کہ سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور سر ہلا رہا ہے جیسے راشے کا مریض، پھر ایک دن اپنی جھونپڑی میں نظر آیا، دیکھا کہ بالکل صحیح ہے، ذرا بھی گردن نہیں ہل رہی تھی۔ بس اس زمانے میں ان پیشاوروں کو دے کر اپنا پیسہ ضائع نہ کیجیے، ان کا غول کا غول ہے، یہ یہاں سے عرب بھی جاتے ہیں، وہاں بھیک بھی مانگتے ہیں اور جیب بھی کترتے ہیں۔ ملتزم جہاں پر انسان رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، وہیں یہ حاجی کی جیب صاف کر دیتے ہیں، لہذا ان کو نہ دیجیے۔ آج کل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بہترین مصرف دینی ادارے ہیں، دینی اداروں میں جو کام ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جو حافظ ہو گیا وہ دوسروں کو حافظ بنائے گا، ایک عالم بن گیا وہ دوسروں کو عالم بنائے گا، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک ثواب پہنچتا رہے گا، مدارس سے امت تک دین پہنچتا ہے اور کام آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ کا ایک طریقہ نشر و اشاعت میں خرچ بھی ہے، جو یہ حضرت کے مواعظ ہیں، جہاں بھی دینی کام ہو رہا ہے، اشاعت کا کام ہو رہا ہے، یا اور کسی اور ذریعے سے، جیسے آج کل CDs بھی بنتی ہیں، تو ان کاموں میں بھی خرچ جو کرنا جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے صدقہ جاری ہے، کہ جو شخص اس کو پڑھے گا وہ اللہ والا بنے گا، پھر وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے گا، پھر وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے گا، اس طرح نسل در نسل قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا ہوتا ہے تیجہ 40واں، میں نے اپنے مرشد ثانی حضرت والا کو دیکھا رحمت اللہ علیہ، کہ بھائی صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ایک کام تو حضرت نے، وہ بھی میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت کی شان بھی مجددانہ تھی، بہت سے شعبوں کو حضرت نے زندہ کیا، تو ایک شعبہ یہ بھی زندہ کیا کہ بعض لوگوں کو مقرر فرمایا قبرستان میں کہ وہاں جاؤ اور دیکھو کہ قبر کس وقت تیار ہوتی ہے، اور نگرانی کرو اور جلدی سے جلدی قبر تیار کرواؤ، اور جیسے ہی تیار ہو جائے مجھے اطلاع کرو، اور پھر نماز کسی فرض نماز کا، جیسا کہ عام رواج ہے کہ لوگ جنازے کی نماز کو کسی فرض جماعت نماز کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، یا اس وجہ سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کر لیں، یا اس وجہ سے کہ بعض لواحقین کو پہنچنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ نماز کے ساتھ نماز جنازہ ہو جائے گا، تو یہ سب قصد جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جیسے ہی قبر تیار ہو جائے فوراً مجھے اطلاع کرو، اور فوراً جنازہ لے جا کے اسی وقت نماز جنازہ پڑھ کے اسی وقت تدفین کرو، فرض نماز کا انتظار ہرگز نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ یہاں خانقاہ کے بعض ایسے حضرات بھی تھے جو جن کا دن رات کا ساتھ حضرت کے ساتھ تھا، لیکن اور وہ کھانا بھی یہیں کھاتے تھے، لیکن حضرت نے ان اقربا کو بھی منع فرما دیا کہ بھائی موضع تہمت نہیں بننا چاہیے، حالانکہ تم یہاں کھا سکتے ہو، دن رات کا ساتھ ہے، لیکن بھائی چونکہ تمہارا گھر اسی محلے میں ہے تو تم اپنے گھر جا کر کھانا کھاؤ، اور بعض لوگوں نے ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا۔ تو یہ تین روز کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس پر حضرت کی یہ دوسری چیز بہت زبردست۔ ویسے تو صبح شام یہاں تو دولت ہی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کے محبت کے موتی بکھرے ہوئے ہیں، لینے والے ہم ہونے چاہیے، لیکن یہ دو باتیں خاص طور سے حضرت نے اپنے بھائی صاحب کے انتقال کے لیے فرمائیں، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت والا کا بھی صحیح معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسومات سے حفاظت فرمائے ہماری، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل نصیب فرما دے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو، میرے مرشدین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا جو مشن تھا، اللہ تعالیٰ اب محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس میں شرف قبول عطا فرما کر کچھ خدمات دینیہ کی شرف ہم کو بھی عطا فرما دے، اور ہمارا بھی حصہ کچھ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا اور سنا اس کو قبول فرما لے، اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔کچھ واز بھی ہیں، یہ پہلے کے کچھ واز ہیں، کیا نمبر بتایا؟ واز نمبر 21 سے لے کر واز نمبر 30 تک، جن حضرات کے پاس جنہوں نے پہلے نہ لیے ہوں وہ ایک ایک واز لے سکتے ہیں۔